Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala khatamun nebiyyin emma ba'd. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aaj hafte ka din hai. Aur hafte ke din hamare ha Hazrat Maulana Muhammad Ashraf Suleimani rahmatullah alayh ki kitab Sulook-e Suleimani ka dars hota hai. Aur اس میں جیسے کہ میں پہلے بارہا عرض کر چکا ہوں گزشتہ جو حضرات ہیں گزشتہ جو تصوف کے ماہرین مشائخ گزرے ہیں ان سب کا نچوڑ ہمارے پاس آیا ہے اس وجہ سے یہ باتیں بڑی قیمتی ہیں اگرچہ بہت سادگی کے ساتھ کی گئی ہیں آسانی کے ساتھ تو ظاہر یہ اس کا حسن ہے نہ کہ مطلب ظاہر کمی ہے بعض دفعہ لوگ مشکل پسند ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مشکل چیزیں ہی صحیح ہوتی ہیں یا بڑھیا ہوتی ہیں یا بہت قیمتی ہوتی ہیں تو یہ کمزوری ہے سمجھ نہ سمجھی ہے یہ جو ہے نا اگر کسی چیز کو مشکل کرنا مفید ہو تو پھر ظاہر مطلب ہے کہ یعنی اللہ جل شانہ اپنی شان کے مطابق کلام فرماتے تو کوئی بھی نہ سمجھتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام کے حساب سے بات فرماتے ہیں کوئی بھی نہ سمجھتا تو قرآن کو اللہ پاک نے آسان کر دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث شریفہ ہے بہت آسان کر دیے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصود اس میں آسانی ہے تو یہ بہت مشکل ٹاپک جو آ رہا ہے اس کے اوپر چونکہ آج گفتگو ہو رہی ہے اس وجہ سے اس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ ہے وحدت الوجود اور وحدت الشہود نقشبندی سلسلے میں اس پر کافی بحث ہوتا ہے باقی سلسلوں میں بھی ہوتا ہے لیکن ان کو چونکہ زیادہ اس کے ساتھ واسطہ پڑا تھا لہٰذا انہوں نے اس پہ زیادہ کلام فرمایا رائے سلوک میں بعض سالکین پر احیانا صفات حق کا استعظار ایسا غالب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بعض اسماء کی تجلی اس وضوع عظمت سے ہوتی ہے کہ موجودات صفات کے پردہ میں چھپ جاتی ہے مخلوق صفت خلق میں گم ہو کر رہ جاتی ہے نور کائنات کی کثرت و صور اشکال و انواع کا تعدد المصور کی تجلی وحدت میں پوشیدہ ہو جاتا ہے تصرفات و تغیرات کوئی فاعلیت وجود کی نرنگی اور کائنات کی شیون و احوال مختلفہ مصرف حقیقی کی فاعلیت مطلقہ کا کھلی کرشمہ نظر آنے لگتا تجلیات کا غلبہ صفات الہیہ کا غالب تأثر مخلوق کو اس کی نگاہوں سے محجوب کر دیتا ہے یہاں تک کہ اس کی اپنی ہستی بھی اس سے پوشیدہ ہو جاتی ہے اس غلبہ حال میں ایک سے دیکھتا ایک سے پاتا اور ایک ہی کو پاتا ہے اس کے فتح خاص اور حال کی غیر اختیاری حالت کو باختلاف اصطلاحات و احوال وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے نام سے یاد کرتے ہیں اب ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے چونکہ بہت اہم بات ہے اللہ جل شانہ کی ذات اور اللہ جل شانہ کے صفات یہ ظاہر حق ہے بلکہ یہی حق ہے تو ہم لوگ چونکہ موجودات کو دیکھتے ہیں ہماری نظریں ان چیزوں پر ہے جو ہمیں نظر آ سکتی ہیں لیکن جو اصل ہے وہ ہمیں حسر مثلا نظر نہیں آ رہا بلکہ ہمیں گویا کہ اس کے کرشمات نظر آ رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور جو چیزوں والا ہے اس کو نہیں دیکھتے لہذا ہم چیزوں میں گم ہو جاتے ہیں نتیجتاً ہم چیزوں کے لیے اصل کو گویا کہ مطلب جیسے جس کو کہتے ہیں نا اس سے اپنی نظر ہٹا دیتے ہیں اب یہ جو ہے نا یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فطر انسان کی ابتدائی صورت ہے انسان ایسا ہی سوچتا ہے الا کہ بالقصد محنت کر کے ان اصل مطلب ان مظاہری موجودات کے اندر غور کر کے اس کی اصل کا سرا پا لیں. مثلاً میں اس کو ایک طرح سے عرض کر سکتا ہوں کہ ہر چیز کا ایک فائل ہوتا ہے، بغیر فائل کے وہ ظاہر موجود نہیں ہوتا. مثلاً میں ابھی بات ہی کر رہا ہوں تو میں بات کرنے کا فائل ہوں، اور جو بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ ظاہر اس کا یعنی مطلب یعنی اس سے فائلیت ہے، یعنی جو باہر نکل آ رہی ہے. اب ظاہر میری یعنی یہ مائک ہے، مائک بذات خود کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جب میری آواز جاتی ہے تو آپ تک پہنچتی ہے. اب اگر میں بولنا چھوڑ دوں تو کیا آواز آئے گی پھر آپ کو؟ ظاہر نہیں، آواز نہیں آئے گی. تو آواز جو آ رہی ہے تو بولنے والے کا پتہ دے رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آواز جب آ رہی ہے تو بولنے والے کا پتہ دے رہی ہے. اس طرح سایہ موجود ہے تو سورج کا پتہ دے رہی ہے. ہاں جی، کیونکہ دھوپ نہ ہو تو چاول مطلب ظاہر مطلب پھر وہ اس کا سایہ بھی نہیں ہوتا کس چیز کا. تو جب سایہ موجود ہو جاتا ہے تو بے شک ہمیں سورج نظر نہ آ رہا ہو، لیکن ہم کہتے ہیں سورج موجود ہے. تو اسی طریقے سے ہر چیز کے لیے فائل ہوتا ہے. ہاں جی، یعنی ہمارا سائنس بھی ان چیزوں کو ڈسکور کر چکا ہے، لیکن ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہ دے تو ساری چیزوں کی جانتے ہوئے بھی وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. اب جیسے ایف از اکول ٹو ایم اے ہے، تو اگر کسی چیز میں ایکسلریشن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فورس بھی ہے، ورنہ ایکسلریشن نہ ہوتی. ہاں جی، اگر خلا میں ہے تو وہ چلتا رہتا، اس کو روکنے والا کوئی چیز نہ ہوتا. اور اگر رکا ہوا ہے تو بس رکا رہتا، اس کو چلانے والی کوئی چیز نہ ہوتی. ہاں جی، تو یہ جو چل رہا ہے تو کسی وجہ سے چل رہا ہے. تو ظاہر ہے مطلب ہے کہ بغیر اس فورس کے ایکسلریشن کیسے؟ دوسری بات انٹروپی. انٹروپی جو ہے نا اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہر چیز کی یہ فطری صفت ہے کہ وہ اگر اس کو مینٹین نہ کیا جائے تو وہ ڈس آرڈر اور بگاڑ کی طرف جاتا ہے، اگر اس کو مینٹین نہ کیا جائے. باقاعدہ آپ جب کوئی زمین خریدتے ہیں تو جو کالونی ہوتی ہے وہ آپ سے مینٹیننس چارج لیتے ہیں کہ ہم اس کو مینٹین کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کو مینٹین کرنے کے لیے بھی کچھ کرنا ہوتا ہے، اس کو آرڈر میں رکھنے کے لیے بھی کچھ کرنا ہوتا ہے. تو جو چیز اپنی حالت کو برقرار نہیں رکھ سکتا اور اپنی آرڈر کو برقرار نہیں رکھ سکتا، تو اگر وہ پہلے سے ڈس آرڈر ہو تو کیا خود بخود آرڈر میں آ سکتا ہے؟ اگر پہلے سے ڈس آرڈر ہو تو کیا خود بخود آرڈر میں آ سکتا ہے؟ ظاہر خود بخود آرڈر میں کیسے آئے گا؟ اس کے لیے کسی چیز کا ضرورت ہے، مطلب جو اس کو آرڈر میں لائے. جب مینٹین کرنے کے لیے ضرورت ہے، آرڈر برقرار رکھنے کے لیے ضرورت ہے کسی چیز کی موجودگی، کسی فورس کی موجودگی کی، تو اس مطلب ظاہر اس کو یعنی آرڈر میں لانے کے لیے تو یقیناً ضرورت ہے. تو بس یہی ہمیں اشارے مل رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس طرح طریقے سے اور انتظام کے ساتھ چلتی ہے، یہ کسی انتظام کرنے والے کی خبر دیتے ہیں جو ساری چیزیں چل رہی ہیں. اور یہ جو چیزیں پیدا ہو گئی ہیں تو اس پیدا ہونے کے لیے ظاہر کسی صفت خلق کی ضرورت ہے، اور اس صفت خلق کے لیے خالق کی ضرورت ہے. یہ مطلب ظاہر ہمیں سمجھ میں آتا ہے. ہمارے میتھمیٹکس میں یہ کلیہ استعمال ہوتا ہے کہ ہم پہلے بہت ہی اسمال قسم کی چیز کو ازیوم کرتے ہیں, انفینیٹیسیمل جس کو کہتے ہیں, اس پر کوئی ایکویشن مطلب کوئی کنڈیشن اپلائی کرتے ہیں اور پھر اس کو جنرلائز کرتے ہیں, اس سے وہ مین ایکویشن ہمارا بن جاتا ہے. تو یہی ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھ کر ہم اس بڑی کائنات کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہو چکا ہوگا. دو تیوریاں بہت مشہور ہیں, بگ بینگ تیوری اور سٹیڈی اسٹیٹ تیوری, یہ بہت مشہور ہے لیکن ہے تیوریاں. تو بگ بینگ تیوری کہتی ہے کہ ایک دھماکہ ہوا, ایک ایٹم کے اندر ساری چیزیں جمع تھی, سب میٹر اور سب چیزیں مطلب جمع تھی ہائی پریشر ہائی ٹمپریچر پہ, پھر ایک دھماکہ ہوا, ایکسپینشن شروع ہو گیا اور اس ایکسپینشن سے یہ ساری چیزیں وجود میں آ گئی. اب مجھے بتاؤ, ڈائنامائٹ کا دھماکہ جب ہوتا ہے تو چیزیں بنتی ہیں ٹوٹتی ہیں؟ دھماکے سے چیزیں بنتی ہوئی کبھی نظر تو نہیں آئی. تو اتنی بڑی کائنات دھماکے کے ساتھ وجود میں آ گئی, عجیب بات ہے, کیسے؟ تو یہاں تو یہ مسئلہ ہے. اور دوسری طرف سٹیڈی اسٹیٹ تھیوری وہ کیا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو سٹیڈی اسٹیٹ پہ برقرار رکھنے کے لیے وہ پھر میٹر کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس وقت پیدا ہو. تو چونکہ یہ سمجھ میں نہیں آتا لہٰذا وہ بھی انکمپلیٹ ہے. تو اس پر میں نے کہا کہ اگر خالق کو مان لیا جائے تو دونوں تھیوری ٹھیک ہیں, کیونکہ خالق یہ دونوں کام کر سکتا ہے, میٹر بھی پیدا کر سکتے ہیں, چیزوں کو آرڈر میں بھی رکھ سکتے ہیں. چونکہ خالق کو یعنی مطلب یہ کہ چونکہ سمجھنا ان لوگوں نے قسم کا یہ کہ نہیں سمجھیں گے, تو اس وجہ سے پھر ساری چیزیں غلط جا رہی ہیں. ایک سائنسدان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ وائی ہاؤ کی باتیں تو کرتے ہیں, ہو کی بات کیوں نہیں کرتے, کہ کس نے کیا؟ کہتے ہیں سائنس کے ڈومین سے باہر ہے. تو مجھے جب کہا تو میں نے کہا کمال ہے, کوئی سائنس کوئی اسمانی صحیفہ ہے کہ اس پہ کوئی قانون اترا ہے کہ اس میں ہو کو ڈسکس نہیں کرنا؟ یہ آپ لوگوں نے خود بنایا ہوا ہے نا, سائنس تو خود بخود بنائے. مطلب اس طرح تو نہیں کہا کوئی باہر سے کوئی لا آئے ہوا ہے, کوئی قانون آئے ہوا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہو یہ نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں ڈھکوسلے ہیں, ڈھکوسلے. حق کو چھپانے کے طریقے ہیں, شیطان نے یہ بل بلیاں بنائی ہوئی ہیں, لوگوں کو اسی میں مصروف رکھتے ہیں, اصل بات کو چھپاتے ہیں. خیر وہ تو سائنسدانوں کی بات ہے, اس کو اپنی طرف رکھو. لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہر چیز کا ایک خالق نظر, ہر چیز کا خالق نظر آتا ہے. فرق صرف یہ ہے, بقول شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ, کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں مطلب خالق اور مخلوق والے جو مطلب یہ کہ اس طرح, اس کو ہم لوگ ہمارے چھوٹا ذہن یہ نہیں سمجھ سکتا کہ ایک بڑے کائنات کے تمام چیزوں کا ایک خالق ہو سکتا ہے, یہ سمجھ میں نہیں آتا ان کا. الہ اللہ سب کو ماننے کے لیے تیار ہے, ہر چیز کے لیے ماننے کے لیے تیار, لیکن وہ کسی پورے نظام اس سارے پورے نظام کے لیے کسی ایک خالق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے, بالکل وہی کافروں والا اپروچ ہے جو کافر کہتے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے, مطلب یہ نا وہ ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں پھر اس کے بعد پیدا ہو جائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جس طرح سوالات وہ کیا کرتے تھے اس طرح کے سوالات یہ بھی کرتے ہیں, وہی والے اپروچ ہے. تو بہرحال یہ چونکہ حقیقت ہے, اس حقیقت کو پانے کے لیے جب انسان غور کرتا ہے, لیکن غور صرف نہیں کرتا اس کے ساتھ ذکر بھی کرتا ہے. صرف غور یہ کوئی مطلب ذہنی عیاشی بن جاتی ہے, اور جس وقت ذکر کرتا ہے انسان ساتھ, تو پھر اس ذکر کے برکت سے اور اثر سے وہ غور و فکر ایک نتیجے پہ پہنچتا ہے. ایسے لوگ کو پھر قرآن نے اولی الالباب کہا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات للالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بے شک اس کائنات کی تخلیق میں اور دنوں کے الٹ پیر میں عقلمندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور وہ عقلمند کون لوگ ہیں؟ وہ جو کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور ہر وقت کڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں ذکر کرتے ہیں. بلکہ میں نے ذرا الٹ پڑھا ہے، پہلے ذکر ہے پھر فکر ہے. جو کڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں ذکر کرتے ہیں اور اس کائنات کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، تو پھر ان پہ اللہ پاک حقیقت کھولتے. اور وہ کیا ہے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. مجھے بتاؤ باطل کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ حق ہوتا ہے. ہاں جی، تو اس باطل نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ سمجھ گیا حقیقت تب پہنچ گیا. ربنا ما خلقت هذا باطلا. لیکن ساتھ ہی یہ مکسنگ ہو سکتی تھی کہ یہ چیزیں گوئے اللہ کو متاثر کر سکتی. نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے وراء الورا ہے. سارے کام اللہ کرتا ہے، لیکن اللہ ان سے ذرا بھر بھی متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ جل شانہ کو نہ تھکاوٹ ہوتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. وہ حی قیوم ہے. یہ دو بڑی صفات ہیں، حی قیوم، اللہ لا الہ الا الحی القیوم، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لہو ما فی السماوات ما فی الارض. تو یہ بات ہے کہ اللہ جل شانہ ان تمام چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے، وہ سبحان ہے، پاک ہے ان تمام چیزوں سے. فقنا عذاب النار. تو جب آپ کو پتہ چل گیا، کوچ لگ گیا کہ وہی سب کچھ کرنے والے، تو ہمارے جو اصل کامیابی ہے آگ سے بچنا، جس کو فضل عظیم کہا گیا ہے، وہ جو ہے نا اس کے لیے ہم اللہ پاک سے مانگتے رب کیا جو ہے نا وہ پکنا عذاب النار، پس ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اصل بات یہ ہے کہ واقعی جس پہ بن جاتی ہے نا، تو پھر وہ اصل مسئلہ یہی سمجھتا ہے کہ میں مجھ پہ جو مشکل آئی ہے وہ مشکل مجھ سے دور ہو جائے. یہی ہوتا ہے نا، بیمار کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ یہی خواہش ہوتی ہے کہ صحت ہو جائے. تو کسی کو آگ میں ڈالا جائے تو اس کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی؟ مجھے آگ سے بچا لیا جائے. تو وہاں دو کنڈیشن ہے نا، یا آگ میں ہے یا آگ میں نہیں ہے. تو جو آگ میں ہے اس سے بچنے کی کامیابی ہے نا، آگ میں بچنے، آگ سے بچنے کی کامیابی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کا فقنا عذاب النار، پس ہمیں عذاب جہنم سے نجات عطا فرما. تو یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو چیز ہے جو انسان کے اوپر، مطلب جو یہ چیز مطلب یعنی طاری ہو جاتی ہے یہ حال، تو اس حال کے اندر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کے اوپر جو مؤثر حقیقی ہے، وہ حال اتنا کل جاتا ہے کہ یہ جن چیزوں پہ اثر ہو رہا ہے ان چیزوں کو بالکل بھول جاتا ہے، اور یہ درجہ حال میں ہوتا ہے، بھول جاتا ہے. یہ نہیں کہ وہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں، وہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن بھول جاتا ہے، ان کو یہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی، وہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی. اینک سے میں دیکھتا ہوں، لیکن بہترین اینک کیا ہوگی جس میں مجھے اینک نظر آئے؟ کون سی اینک ہوگی جس میں مجھے اینک نظر نہ آئے اور مجھے چیزیں اس سے نظر آئے؟ ٹھیک ہے نا، تو اتنی لطیف ہو جاتی ہے کہ وہ تمام چیزیں درمیان کے جو واسطے ہیں وہ بھول جاتے ہیں اور اصل چیز تک، اصل حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں. ایسی صورت میں یہ جو حال ہے اس کو وحدت الوجود کہتے ہیں، حضرت نے فرمایا ہے. ٹھیک ہے نا، اس حال غلب حال میں وہ ایک سے دیکھتا ہے، ایک سے پاتا اور ایک ہی کو پاتا ہے، اور اس کی فتح خاص اور حال کو، غیر اختیاری حالت کو، باختلاف اصطلاحات و احوال وحدت الوجود وحدت الشہود کے نام سے یاد کرتے ہیں. وحدت الوجود کا مدعا یہ کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی موجود حقیقی متصف بکمال ہستی و موصوف بصفات اصلی و ذاتی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ذات عالی قابل، ذات عالی قابل توجہ و لائق شمار و التفات ہے۔ آپ جب کبھی کسی جگہ میں جاتے ہیں جہاں پر کوئی ایسا مجمع ہو جس میں بڑا، سب سے بڑا بھی موجود ہو، پھر اس سے چھوٹے، پھر اس سے چھوٹے، پھر وہ سارے ترتیب موجود ہو، تو آپ کی نظر کس پر ہوگی کہ کس کا خیال رکھوں؟ ہاں جی، جو سب سے بڑا ہوگا اسی کا خیال رکھیں گے نا۔ تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرتی ہوئی پھر نظر آتی ہیں، تو یہ چیزیں انسان کی نظر سے گر جاتی ہیں اور اصل کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ یہ حال ہوتا ہے جس کو مطلب ہم وحدت الوجود وحدت الشہود کہتے ہیں، لیکن اپنے اپنے لحاظ۔ اور باقی جملہ وجودات کی ہستی کو موجود تو ہے، لیکن اس ذات متعال و کامل کے سامنے اس پر ہستی کا اطلاق بھی زیب نہیں دیتا کہ اس حی و قیوم موجود حقیقی کے امر و ارادہ سے جملہ موجودات کے وجود کا ظہور و بقا و قیام ہے۔ وہ نہ چاہے تو ہم کا وجود آن واحد میں عدم ہو جائے، اس لیے اس کے سامنے جملہ وجود مزمحل اور کل عدم ہے، اور ایک ہی ہستی قابل اعتبار اس کا وجود ہی حقیقتاً وجود ہے۔ بسن چاند کا نور سورج سے مستفاد ہے، بذاتی چاند کا کوئی نور نہیں، سورج ہی کا نور اس کا نور ہے۔ اس طرح بلا تشبیہ موجودات کا نور وجود ذات حق سے قائم ہے، ذاتی و مستقل کوئی وجود نہیں، محض ایک ذلی و عرضی وجود ہے جو خالق اور موتی قیوم السماوات و ارض کی خلق کو عطا ہے، اور اس سے اس کی بقا ہے، وگر نہ ہیچ و عدم۔ ایسا آج ہم جو اللہ تعالیٰ تبارک عظیم و ہستی جلیل کی ہستی کے سامنے بالکل لاشے اور ناچیز محض ہے، غلبہ حال میں جب صالح غیر کے وجود کے ادراک سے غافل و عاری ہو کر ایک ہی وجود حق کو پاتا اور سمجھتا ہے، اسے وحدت الوجود کہتے ہیں۔ وجود وجود کو کہتے ہیں، وحدت کا مطلب ایک۔ لیکن اس غلبہ حال کے ادراک ناقص سے لازم نہیں آتا کہ حقیقتاً وجود غیر عدم ہے۔ گو مغلوب الحال سالک سمجھ اور دیکھ نہ سکے، لیکن مخلوق کا وجود کیسے ہی ناقص کیوں نہ ہو، بہرحال ہے تو صحیح، اللہ نے جب اس کو بنایا، جس پر تشبیہ اور تجربہ گواہ ہے۔ اس لیے وجودی محققین بھی عالم آدم عالم کی کلیتاً قائل نہیں، جیسے اس کی عمارت سے عبارات سے وارد ہیں۔ وحدت شہود شہود کے ایک ہونے کو کہتے ہیں، یعنی واقعے میں تو موجود متعدد ہو سکتے ہیں، مگر سالک کو ایک ہی کا مشاہدہ ہوتا ہے اور باقی سب موجودات کا لدم نظر آتے ہیں۔ شیخ سعدی نے کیا خوب مثال دی ہے، مگر دید باشی کے در باغ راغ، بتا بد بشب کر کہ چو چراغ، یکے گفتش مرغ کے شب فروز، چبودت کی بیرونی آئی بروز، ببی کا تشی کرمک و خاک زاد، جواب سری روشنائی چداد، کہ من روز شب جز بسہرانیم، ولے پیش خورشید پیدانیم۔ مراد یہ کہ جگنوں کا وجود اندھیرے میں چمکتا دکھائی دیتا ہے، لیکن سورج کی جہاں تاب روشنی میں اس کی روشنی باوجود ہونے کی عدم ہو جاتی ہے۔ اس طرح جن پر نور ربانی اور صفات سمدانی اپنی تجلیات کے ساتھ پرتو افغان ہوتی ہے، ان کی نگاہیں خالق کے مشاہدے مشغول ہو جاتی ہے، اور مخلوق ان کے لیے قابل التفات و اعتنا نہیں رہتی۔ گویا ایک معنی میں غیر ان کی نگاہوں سے کلیتاً محجوب ہو جاتا ہے، اور وہ گو وجود غیر کے قائل ہوتے ہیں، لیکن حالاً ان کے لیے غیر کا وجود عدم کے برابر ہوتا ہے۔ ان تشریحات سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ بقول حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ، وحدت الوجود و شہود میں اختلاف لفظی ہے، حقیقت نہ تفاوت وہی ہے کہ غلبہ حال میں سالک سے مخلوق محجوب ہو جاتی ہے اور وہ ایک ہی وجود حق میں شاغل ہو جاتا ہے۔ اب جو ایک ہی حق کو پاتا ہے اور وہ موجود وجود ہی ہے، وہ جو ایک دیکھتا ہے وہ شہودی ہے۔ وجود کی اصطلاح نیر مرد افغان ہے، اور عوام میں اس کے معنی غلط مشہور، اس لیے وقت شہود کی اصطلاح کو اختیار کیا گیا کہ دلالت معنوی کے لحاظ سے اصطلاح زیادہ مناسب و احوط ہے۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہوں، یہ چونکہ بہت مارکۃ العار باس ہے، حضرت نے اس کو آسان کر کے لکھا ہے، لیکن بعض دفعہ کچھ ایسے کراس کوسچنز آ جاتے ہیں کہ اگر وہ اس کی تشریح نہ ہو تو پھر شاید دوبارہ گڑبڑ ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اصل میں جیسے حضرت نے فرمایا، وحدت الوجود اور وحدت الشہود حقیقت میں ایک ہے۔ ایک کا موجود ہونا اور ایک کا مشہود ہونا، اس میں فرق کیا ہے؟ صرف حال کی بات ہے۔ ایک کا موجود ہونا اور باقیوں کا نظر نہ آنا، غائب ہو جانا، کل عدم سے مطلب ایسا ہو جانا کہ جیسے واقعی نہیں ہو، جیسے واقعی نہیں ہو، تو یہ حال کا درجہ ہو سکتا ہے، یعنی جس میں علم جو ہے نا وہ سلب ہو جاتا ہے، مطلب وہ حال کے درجے میں چیزوں کا علم سلب ہو جاتا ہے، تو حال کے درجے میں تو معذوری ہوتی ہے، لہٰذا وہ قابل تسلیم ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ایسی حالت میں تم معذوری کی وجہ سے معاف ہو، لیکن حقیقت حقیقت ہوتی ہے جب ہوش میں آؤ گے اس وقت ماننا پڑے گا، اس وقت ماننا پڑے گا۔ تو جو وحدت الوجود ہے، وحدت الشہود، تو اصل میں بات کیا تھی، یہ چونکہ حال کے درجے میں تھی، وہ معذوری والی بات تھی جس کو سکر کہتے ہیں، اس وجہ سے حقیقت میں یہ دو لفظ تھے، ان کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک تھا وحدت الوجود بدون سکر اور ایک تھا وحد الوجود بس سکر، یعنی سکر کے بغیر وحدت الوجود اور سکر کے، یہ سکر چینی والا سکر نہیں، ہاں جی، مطلب یہ مدہوشی والا سکر ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب یہ کہ بغیر سکر کی حالت کے، مدہوشی کی حالت کے وحد الوجود، اور مدہوشی کے ساتھ وحد الوجود، مدہوشی میں انسان چونکہ نہیں سمجھتا لہٰذا وہ معذور ہوتا ہے، غلبہ حال میں ہوتا ہے، لہٰذا وہ قابل معافی ہوتا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ اس کی تقلید تو نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جس کا حال ہوتا ہے صرف وہی اس کے لیے معافی ہے، جو اس کی طرح ہونا چاہے گا اور اس کا حال وہ نہیں ہوگا، تو پھر ظاہر وہ تو ظاہر ممکن ہے زندگی کی طرف چلے جائے، اس وجہ سے حال کو کاپی نہیں کیا جا سکتا، حال کو حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی نقل نہیں ہو سکتی، تقلید نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو مطلب یہ ہے کہ جو غلبہ حال میں وحدت الوجود والے ہیں یہ بسکر ہیں، اور جس وقت اس سے آفاق ہو جاتا ہے پھر بدون سکر ہو جاتا ہے۔ بدون سکر میں سے مراد یہ ہے کہ پہلے یہ حالت تھی، مدہوشی تھی، نظر نہیں آ رہا تھا، محسوس نہیں ہو رہا تھا، ایسی صورت میں وہ کہتا تھا کہ صرف ایک ہی ہے، اپنے آپ بھی بھول جاتا تھا، تو بات تو ٹھیک ہے ان کے لیے حال کے درجے میں ٹھیک تھی، لیکن جس وقت وہ واپس آ گیا ہوش میں تو اس کو باقی چیزوں کا علم ہو گیا کہ میں بھی ہوں، باقی بھی ہیں، سب چیزیں ہیں، احکامات بھی ہیں، تمام چیزوں کے آپس میں ادراکات بھی ہیں، یہ سب چیزیں جانتے ہوئے بھی اثر ان سے نہیں لینا، اس اصل سے لینا ہے، ٹھیک ہے نا، جو اصل سے اثر لینا ہے، اصل سے لینا ہے، لیکن باقی چیزوں کا کی موجودگی کو علمن مان لینا، یہ وحد الوجود بدون سکر ہے۔ کیونکہ اگر آپ علمن نہیں مانتے تو مجھے بتاؤ قرآن کس پہ نازل ہوا، کون عمل کرے گا، کس سے پوچھا جائے گا، جنت دوزخ کیا ہے، کون کہاں جائے گا، یہ ساری باتیں جوابات ناممکن ہو جائیں گی، تو ایسی صورت میں یہ زندگی کی طرف لوگ جائیں گے یا نہیں جائیں گے، اگر وہ قصدن ان ایسے کیا علمن، یعنی ان کو پتہ تو ہے لیکن وہ انکار کر لیں تو کدھر جائے گا، ظاہر شریر سے انکار کر لے گا، تو ایسی صورت میں اس کی جات تو نہیں ہے، تو اگر کوئی معذور ہے تو معذوری میں گنجائش، بھائی جس کا خون بہہ رہا ہے اور رکتا نہیں ہے اور وقت بالکل اس کا جو ہے نا وہ، تو اس کے ساتھ اگر وہ نماز پڑھنے کی اس کو گنجائش دی جائے تو ظاہر مطلب یہ ہے کہ وہ تو معذور ہے نا، تو اگر معذور نہیں ہے اس کے خون آیا تو وہ کیا کرے گا، تو وضو کرے گا، وہ تو وضو کرے گا، تو یہ مطلب ظاہر ہے کہ یہی معذوری والی بات الگ ہوتی ہے اور اصل بات الگ ہوتی ہے۔ تو یا وحدت الشہود جو ہے یہ علم کے ساتھ ہے، جو علم آ گیا اس علم کا حاصل ہو گیا، اور اس کا اصل میں فائدہ کیا ہے وحدت الوجود کا، کہ وہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا اثر لینا چھوڑ دیتا ہے، پھر وحدت الشہود پہ جب آتا ہے تو ساری چیزوں کا اقرار کرتا ہے، لیکن چونکہ اثر باقی اسے نہیں لیتا، اثر اللہ تعالیٰ سے لیتا ہے، لہٰذا اللہ پاک نے جو قوانین اتارے اس کو بے عینی مانتا ہے، کیونکہ اسی میں اس کو حق نظر آتا ہے، باقی چیزیں اس کے سامنے قلدم ہوتی ہے، لہٰذا وہ شریعت پر پورے پورا چلتا ہے۔ اس وجہ سے وحدت الشہود تک پہنچنا ضروری ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وحدت الوجود سے ہو کے کوئی گزر جائے، یہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ کی آخری تحقیقات ہیں، آخری تحقیقات، جو جو حضرت نے فرمایا میں پہلے وادی الوجود میں گزرا ہوں، میں اس سے گزرا ہوں، مجھے کافی عرصہ اس میں رکھا گیا، لیکن جب آفاقہ ہو گیا تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس کے بغیر بھی ہو سکتا تھا، اس کے بغیر بھی ہو سکتا تھا، اس وجہ سے بعض ساتھیوں کو میں نے اس کے بغیر اس سے گزروا دیا۔ سبحان اللہ، کیونکہ مقصود تو نہیں ہے نا، مقصود تو نہیں ہے کہ آپ خامخواہ وادی الوجود میں جائیں گے، لیکن اگر چلے گئے تو پھر اس کے اپنے احکامات، پھر اس کے اپنے طریقے، یہ والی بات تھی۔ ان مباحث کا حاصل صرف اتنا ہے کہ وجود و شہود کا مسئلہ ایک حالی کیفیت سے متعلق ہے جس کی حقیقت اہل حال ہی سمجھ سکتے ہیں، علمی و کلامی حیثیت سے اس میں زیادہ غور و خوض اور حکم جازم کرنا بقول حضرت عنوی رحمۃ اللہ کے سخت محال نظر و خلاف مسئلہ کے سلف صالحین ہے۔ اجمالاً یہ اعتقاد تو جزم کے ساتھ رکھنا چاہیے کہ عالم پہلے ناپید تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے علم و ارادہ و قدرت سے پیدا فرمایا، اور اس کے ارادہ و قدرت ہی کائنات کے وجود کو قائم رکھے ہوئے، باقی اس بارے میں تفصیلی مشغابیاں خلاف احتیاط ہیں۔ یہی فیصلہ اصل میں حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت نے مطلب اس کے بارے میں شاہ فرمایا کہ عوام کو اتنی گنجائش دینی چاہیے، جیسے بعض فقہی مسائل میں حضرت نے فرمایا گنجائشیں دی جاتی ہیں مختلف حالات میں، تو ان چیزوں میں کیوں گنجائشیں نہ دی جائیں، تو حضرت نے فرمایا تو آگے ہمارے پاس پہنچ گیا، ظاہر مختلف چینل سے پہنچ گیا۔ بہرحال وحد الوجود وحد الشہود ایک حقیقت حالی کا نام ہے، اور یہ حال و ارادہ کی رعایت کے ساتھ دگر احوال کی طرف بعض کے لیے مثمر برکات و محمود ضرور ہے، لیکن کسی درجہ بھی مقصود نہیں، نئی سلوک کا کسی درجہ میں اس حال کے علم و دریافت پر مدار ہے، لیکن اکثر مشاہیری صوفیہ و سالکین پر یہ حال جس طرح غالب و طاری ہوا، اس کی تشریحات زبان و قلم کی کثرت تعبیرات سے ادا ہوئیں، اس سے بعض طبقے سے ہی حقیقت تصوف جانے لگے اور شریعت مطہرہ کی نصوص کے خلاف اس کی تشریحات کرنے لگے۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پر ایک بہت بڑی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو بعض لوگوں کو بری لگے گی، لیکن حقیقت حقیقت ہوتی ہے۔ اصل میں ایک صاحب ہے بہت اونچے مقام والا ہے، اس اونچے مقام پر پہنچنے کے لیے جس راستے سے گزارا گیا وہ راستہ اس کی حقیقت سمجھانے کے لیے مطلب اس کو گزارا گیا، بعد میں اس کو افاقہ ہوا، اس درمیان میں اس نے جو باتیں کی ہیں وہ نہ اس کو خود ضروری سمجھتا ہے، نہ خود اس کو جو ہے نا مطلب یعنی سمجھتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ہونا چاہیے، تو ایسی صورت میں بعض لوگ ان کی اس وقت کی باتیں جو ہے جو مجبوری کی حالت میں ان سے ہوئی ہیں، چونکہ اس کے مقام آخری مقام کو دیکھ کر اس سے متاثر ہوتے ہیں، تو وہ ان کو اس کو حق سمجھنے لگتے ہیں اور باقاعدہ اس کی کیا کرنے لگتے ہیں، تشریحات کرنے لگتے ہیں، چاہے اس کے لیے قرآن اور حدیث کی باتوں کو نعوذ باللہ من ذالک ایک سائڈ پہ کرنا پڑے۔ یہ جہالت ہے، یہ جہالت، اور آج کل یہ جہالت بہت زیادہ ہے صوفیوں میں، یہ جہالت بہت زیادہ ہے۔ بعض لوگوں پر مشائخ کا ادب کا غلو اتنا زیادہ غالب ہے کہ وہ شریعت کا احترام چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ شریعت کا احترام لازم ہے، جن مشائخ کا ہم احترام کر رہے ہیں ان شریعت کے ذریعے سے ایک مقام حاصل کیا ہے، ان نے تو شریعت کو نہیں چھوڑا، ہم مطلب بظاہر ان کے لیے شریعت کو چھوڑے، کیا وہ اس سے خوش ہوں گے؟ مثلا شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت درجات دیے، اب ان کے اوپر جو حال گزارا گیا، جو باتیں کی گئیں، بعد میں ان کی افاقہ بھی ہوا، اچھا انہوں نے جو باتیں کی وہ خود بعد میں اس کا قائل نہیں رہا، مثلا اب ہم اس کے لیے اگر لڑنے لگے جو اس کے ابتدائی حالات تھی، تو کیا شیخ اکبر ہم سے خوش ہوں گے؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض احوال ہوں، تو اگر انہوں نے اس سے رجوع کیا ہو تو کیا ہم اس سے خوش ہوں گے؟ مطلب ہم سے خوش ہوں گے اگر ہم ان کے پہلے والے حوال کو بنیاد بنا لیں؟ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ جو رومی رقص ہے آج کل کے دور کا رومی رقص، یہ حضرت کی وجد کا ایک تصویر ہے، حضرت کو بعض دفعہ وجد آ جاتا تھا، اور وجد میں انسان سے اچھل کود ہوتا ہے بعض دفعہ، وہ اندرونی تحریک اتنی غالب ہو جاتی ہے کہ ظاہری ڈانچہ اس کو کنٹرول نہیں کر پاتا، ہمارے ہر ہر جس کو کہتے ہیں ہر آدمی کے اندر کنٹرولز ہیں. مثلا بعض لوگ غم کو برداشت کرتے ہیں, بعض نہیں کر سکتے. تو جو برداشت کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی, مطلب ان کو کہتے ہیں بھائی یہ بڑے ہی قوت برداشت ان میں, ہاں جی بڑے قوت برداشت ان میں ہے. اس طریقے سے بعض لوگ خوشی کو برداشت نہیں کر سکتے, لیکن بڑے جو مطلب اولو العزم لوگ ہوتے ہیں وہ برداشت کر لیتے ہیں. بعض لوگ غصہ کو برداشت نہیں کر سکتے, بعض لوگ برداشت کر لیتے ہیں. تو یہ جو عذر ملارم رحمۃ اللہ کی حالت تھی اس وقت, تو کہتے ہیں ایک تو یہ حالت ہوتی ہے بعض دفعہ کہ چلو بر پانی میں کوئی ڈوب جائے, مطلب ہے کہ جیسے تنکا جو ہے نا چلو بر پانی میں بھی تیر جاتا ہے, تو یہ تو اس چیز کی کمزوری ہے, مطلب وہ جو تنکا ہے بہت کمزور ہے لہٰذا وہ چلو بر پانی میں بھی تیر جاتا ہے. لیکن آبشار ہو تو کیا اس کے سامنے ہاتھ ہی ٹیر سکتا ہے؟ آبشار کے سامنے تو ہاتھ ہی بھی نہیں ٹیر سکتا. تو اب جن پر جو حال غالب ہے وہ اتنا زیادہ قوی ہو اگر ہو کہ وہ برداشت نہیں کر سکے, تو اس وقت تو وہ ظاہر ممکن ہے کوئی سے حرکات ان سے ادا ہو جائیں جو ویسے نہیں کرنا چاہتا ہوگا. اس کو کہتے وجد. تو اب وجدی حالت کو ان لوگوں نے یہ بنا دیا ڈراما کہ اس سے رومی رقص بنا دیا رومی رقص بنا دیا. اب رومی رقص, رقص جو آرگنائز ایکٹیویٹی ہے, وہ خود بخود نہیں ہوتا, وہ باقاعدہ آپ مینیج کرتے ہیں, اس کے لیے کپڑے بھی مینیج ہوتے ہیں, اس کے لیے فلور بھی مینیج ہوتا ہے, اس کے لیے حالات بھی مینیج ہوتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں, وہ باقاعدہ ایک ڈرامہ بازی. تو اس کی ایجاد نہیں شریعت, اس کی ایجاد نہیں. اب اگر یہ رومی رقص حضرت روم رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے مقام کے لحاظ سے کیا جائے تو کیا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے خوش ہوں گے؟ ظاہر میں سے خوش نہیں ہوں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں خوش ہوں گے؟ یہ جن کے لیے کیا جا رہا ہے, جن کی وجہ سے کیا جا رہا ہے, وہ بھی خوش نہیں ہے, تو شریعت کے خلاف تو ہے ہی, تو وہ کیوں خوش ہوں گے؟ تو آج کل اس قسم کے لوگ جو ہیں مشائخ کی محبت کا دعویٰ کر کے, ادب کا دعویٰ کر کے شریعت کا ادب کرنا چھوڑ دیتے ہیں, یہ غلط بات ہے. شریعت سب سے آگے, شریعت سب سے آگے ہے. بعض دفعہ شریعت کے احترام کے لیے بعض مستحبات تک کو ترک کر دیا جاتا ہے. مثلا جس وقت مستحب کو واجب کے درجے میں سمجھا جانے لگے تو اس وقت کیا حکم ہے؟ ترک کرنا واجب ہو جاتا ہے. اس کا ترک کرنا کم از کم کچھ دیر کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ ترک کر لو تاکہ پتہ چل جائے حکم کیا ہے. تو اب یہ جب ہے, مطلب شریعت کے احترام میں, شریعت کی جو درجہ بندی کی ہے اس کے احترام میں اگر اس قسم کی باتیں ہو تو پھر مطلب ہماری یہ باتوں کی کیا حیثیت ہے؟ ہم جو سمجھتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ اس وجہ سے ہمیں شریعت کا احترام کرنا چاہیے, یہ بنیادی بات ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حالانکہ وحد الوجود کی غیر اسلامی اور نو افلاطونی تعبیریں جو بھی ہوں, اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ غلبہ حال میں سالک کی نگاہوں سے غیر اللہ بالکل اوجھل ہو جاتا ہے. اس حالت کی کیف انگیزیاں اور سرجوشیاں اسے مست و لایعقل الزام ہو بنا کر بعض اوقات سکر کی حالت میں نہ گفتگو باتیں ان سے کہلوا دیتی ہے, جو کہ نلائق نقل و تقلید ہیں, نہ سالک کے معذور کی بنا پر قابل ملامت ہیں. ویسے بھی ذوقیات و کیفیات کا زبان و قلم سے اظہار و بیان ممکن نہیں ہوتا, اس لیے ہمارے حضرت والے خود فرماتے تھے کہ وہ حضرت حضور کو تم قال سے سمجھنا چاہتے ہو مگر یہ تو حال ہے جو اکثر تالکین پر طاری ہو جاتا ہے. اس حال میں غیر معدوم نہیں بلکہ محجوب ہو جاتا ہے, اور یہ اللہ کے کمال کی معرفت کا نتیجہ ہوتا ہے. جیسے قطرہ جب اپنی ہستی کو دیکھتا ہے تو انل ماں کہنے لگتا ہے, مگر جب سمندر کو دیکھ تو سمندر کے سامنے اپنا نام لینے سے بھی شرماتا ہے اور اپنی ہستی کے ہونے کی گمان تک کو گم کر دیتا ہے. اس تشریح کے بعد سادی کے اشعار پڑھے, یکے قطرے بارہ ابرے می چکی ابرے چکید خجل شد جپن ہائے دریا بدید, کہ جائے کہ دریا ہست من نیستم گرو ہست حقا کہ من نیستم ماں ہرچے ہستن ازکم ترن کہ با ہستش نام ہستی برن. عارف روم احمد کا شعر, اول و آخر تو ہی ماں درمیاں ہیچ بیچے ہیچ ہیچ کی نامی در بیاں, مطلب یہ کہ جو ہے نا مطلب جو ایک قطرہ تھا وہ اس نے کہا کہ میں مطلب گزارے وہ پانی ہوں, وہ جس وقت اس نے دریا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ پھر تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, اگر یہ مطلب وہ ہے تو پھر میں کچھ بھی نہیں ہوں, اگر یہ ہے تو پھر میں کچھ بھی نہیں ہوں. ہاں جی, تو اصل بات یہی ہے کہ واقعی اگر اللہ تعالیٰ پہ نظر ہو تو پھر جو ہے نا مطلب ہے کہ انسان وہ پتہ حضرت والے رحمۃ کے نزدیک حقیقت صرف اتنی کہ سالکین کو کبھی ایسا حال پیش ہے کہ اس کی نکاح سے غرلہ محجوب ہو جاتا ہے. خود ان کا شعر ہے, اب مسئلہ وحدت کثرت کو میں سمجھا پا کر تجھے سب تیرے سوا بھول گیا ہوں. اس شعر کے مطالعہ رکھے کے استفار فرمایا, محبت کی وجہ سے عاشق و محبوب کے سوا کچھ نظر نہیں آتا اور ہر چیز میں وہی دکھائی دیتا ہے. یہاں بھی ہر چیز مراد ہے, ہر چیز کو اللہ سمجھنا یہ تو حضرت وجود نہیں ہے بلکہ وحدت کو کثرت قرار دے لینا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کسی کے غلبہ کی وجہ سے نہ دیکھے, وحد الوجود تو یہ ہے. اصل میں دیکھے یہ ہم اصل میں بچپن میں کھیل کھیلتے تھے, اب مسلسلہ بولے یہ بات اب کریں تو آخر میں پتہ چلتا ہے بات یہ مطلب الٹا مطلب سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ روٹی کہہ رہے تو بن جاتے ٹی رو ہاں جی بن جاتا. تو یہاں پر صورت حال یہ تھی کہ وحدت کثرت سے وحدت میں آنا تھا, کثرت سے وحدت میں آنا تھا, ان تمام چیزوں کے بجائے آپ نے ایک کو سمجھنا تھا, یہی بات ہے نا. تو کچھ لوگوں نے اس پر اتنا سوچا کہ ان کو وحدت میں کثرت نظر آنے لگا, مطلب ہر چیز خدا کی طرح ہے, انہا للہ وانا الیہ راجعون. پھر بت پرستی میں کیا فرق ہے اور وحدت الوجود میں, وہ بھی کہتا ہے اس میں بھی اللہ کی تجلی, اس میں بھی اللہ کی, اس میں بھی اس کے طرح سے سامنے بھی جھکو, اس کے سامنے بھی جھکو, اس کے سامنے. تو پھر مجھے بتاؤ آپ کو وحدت الوجود مل گیا, کثرت الوجود مل گیا. تو یہ اصل میں حضرت نے یہ فرمایا کہ یہ تو کثرت الوجود ہو گیا, ہاں یہ تو کثرت الوجود ہو گیا. بات صرف اتنی کہ وحدت الوجود و اصطلاحات کے اختلاف کے باوجود سالک کا ایک حال ہے جو بعض صفات الہی کے دامی استحضار و تاثر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. سالک ان تاثرات سے مغلوب ہو جاتے, مختلف صفات و شیون الہی کا ظہور مخلوق سے ہٹا کر خالق کی اس مختلف الوان میں تجلیات و فعالیت کو سالک پر اس طرح کول دیتا ہے کہ مخلوق کے وجود و بقا و قیام, اس کی صور و اشکال, حوادث و احوال, کوائف و تغیرات کو ہر آن خالق باری متعال سے کل عین ہوتا دیکھتا ہو پاتا ہے. وجود کے جملہ سلاسل اور کون ابدا کی جملہ نرنگینیوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی فعالیت و قدرت و دیگر صفات کو جاری ساری پاتا ہے. اس بنا پر بعض سالکین غلب حال میں محجوب مخلوق کے التفات و تذکرات تک کو گم کر دیتے ہیں, وحدت الوجود کی یہ کیفیت گو محمود ہو, مقصود اس لیے نہیں کہ مطلوب توحید تنزیہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ کی صفات کو اس کی صفات و شیون کا بھی کامل استظہار اور اس کی فعالیت و تاثر کامل اب کا بھی ہر چیز میں مشاہدہ ہو, لیکن مخلوق کا وجود محجوب پوشیدہ نہ ہو جائے بلکہ مخلوق اس میں خالق کائنات کی بیچوں بیچگون فعالیت و صفات کا ظہور دے کے پائے, لیکن مخلوق کو کلیتاً گم نہ کر دے بلکہ اسے مرت صفات حق سمجھے, اور خالق و مخلوق کا صفات الہی کے دائم استظہار کے باوجود وہی رابطہ سمجھے جو نصوص و شریعت میں وارد ہے. صفات و شیون کی تجلیات میں گم ہو کر بھی شریعت کے جل حبل المتین اس کے ہاتھ سے نہ جائے, ذات باری تعالیٰ کے دیکھے نا شریعت کی حبل المتین یہ ہاتھ سے نہ جائے, ذات باری تعالیٰ کی ادراک کم لم کم و کیف سے وراء الورا سمجھے, اور مخلوق کے وجود کو مخلوق کی صفت خلق و ابداع و قدرت و مصوریت کا ظہور سمجھ کر اس میں صنع حقیقی صنعت گری مشاہدہ کرے. بقول عارف شیرازی, ما در پیال اکثر خیار دیدم اے بے خبر لذت شربی مدام را, کہ عالم ہمہ اسی کی صنعت گری ہے, صنع اللہ الذی اتقن کل شین, اس مصور کی صورت گیری اس کی قیوم السماوات والارض و من فیہن سے ہر آپ قائم و باقی ہے. گویا وجود و بقا صورت و ابداع کا ہر ذرہ ذات باری تعالیٰ کے صفات کے بے نہایت خزائن سے ہر آپ وجود میں آ رہا ہے, اور موجودات و کائنات کو باقی و قائم رکھے ہوئے اس میں مختلف تعیرات و احوال کو وجود بخش رہا ہے. بلا تشبیہ جیسے بھرے ہوئے بادلوں سے موسلادھار بارش کے وقت لگاتار بارش کے قطرے کے بعد دیگرے برستے رہتے ہیں, اس طرح وجود کے جملہ سلاسل ان کی صورتیں ان کی تغیرات صفات الہی کے علم و تنائی خزائن سے ہرا بغیر کسی انفقاق کے ظہور میں آتے رہتے ہیں, اور مخلوق کو تھامے اس کی جملہ حوادث تغیرات کو وجود بخشتے ہیں. بہرحال وجود ابدا کی نرنگیوں میں صفات و شیون کا مشاہدہ خالق و مخلوق کے ربط کے شرعی بیان اضاح کے مطابق ہو, خالق کا اشتغال اور اس کی معرفت تنزیہ کے ساتھ ہو اور مخلوق کا مشاہدہ صفات کی تجلیات میں احکام الہی کے پابندیوں کے ساتھ ہو. جوش طریقت شوق حقائق لذت و کیفیت احوال ہوش شریعت پر غالب نہ آ جائے. مطلب یہ والے مطلب یہ ساری باتیں ہوں لیکن شریعت شریعت ہے. میں آپ کو اس کے ایک واقعہ سنا دوں. حضرت شیخ حلین رحمۃ اللہ علیہ جب اسیر مالٹا تھے, ان مالٹا میں قید تھے, تو ان کے ساتھ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو ویسے گرفتار کروایا تھا تاکہ ان خدمت کر سکے. تو ان نے حضرت کی بڑی خدمت کی. وہ سردیوں میں اپنے پیٹ کے ساتھ بوتل کو رکھتے پوری رات تاکہ وہ پیٹ کی گرمی سے گرم ہو جائے اور پھر حضرت کو تاجد کے لیے پیش کرتے. اب ظاہر ہے اگر پیٹ کی گرمی سے وہ گرم ہو رہا ہے تو پیٹ تو ٹھنڈا ہو رہا ہے نا, سمجھ میں آ گئی نا بات. ہاں جی, تو یہ مطلب ظاہر ایسی خدمت کیا کرتے تھے. تو حضرت بھی ان سے بڑے خوش تھے اور یہ باتیں حضرت کی پہنچ گئی تھی اپنے گھر بھی. تو جب واپس حضرات تشریف لے آئے تو حضرت شیخ حلین رحمۃ اللہ علیہ کی جو زوجہ محترمہ بوڑھی تھی, انہوں نے ایک بات کی. انہوں نے کہا حسین احمد نے جیسے آپ کی خدمت کی ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے سر کو محبت سے بوسا دے دوں. یار بچوں کی طرح, جیسے بچوں کو مطلب عورتیں بڑی بوڑھی عورتیں بوسا دیتی ہیں اس طرح, مطلب ان کے لیے تو بچے تھے. حضرت نے فرمایا سبحان اللہ, واقعی انہوں نے جو خدمت کی میرے اپنی اولاد اس طرح نہیں کر سکتی, میں اس کا بہت ممنون ہوں, اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. لیکن شریعت شریعت ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات. بس یہی بات ہے ہمارے سلسلے میں, یہ جو نظیر ہے یہی ہے, شریعت شریعت ہے. باقی چیزیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں لیکن شریعت شریعت ہے. اور حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آخری دور کے اقوال بھی یہی پائے گئے ہیں. حضرت بھی فرماتے تھے کہ میں اب چاہتا ہوں کہ بس کوئی سنت کی کوئی زندہ کر سکوں, باقی جو ازواق و احوال ہے وہ ذوق و حال والوں کے سپردیں, اصحاب ذوق کے سپرد. یہ مطلب یہ ہے کہ حضرت نے آخر وقت میں فرمایا, اور فرمایا طریقت صرف ایک ہی چیز کے لیے, اور وہ ہے کہ شریعت پر استقامت حاصل ہو جائے اور عقائد صحیح ہو پختہ ہو جائیں, بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے طریقت. یہ حضرت کے آخری مکتوبات شریف کے اندر, چھوڑ میں بتا رہا ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو بڑی بڑی باتیں حضرت نے کی ہیں, بزرگوں کے ساتھ کی ہیں, ان کے حال کے مطابق, ان کے مقام کے مطابق باتیں کی ہیں, ان سے انکار نہیں ہے. وہ ان کے حال کے مطابق ہیں, ان کے مقام کے مطابق ہیں, لیکن آخری نقطہ کہاں ہے؟ شریعت شریعت ہے, شریعت شریعت ہے. شریعت پر مستقیم رہنا اصل یہی مطلب ہے. لہذا آج اگر ان کا کوئی نام لے رہا ہے اور پھر شریعت کا یہ احترام نہیں کرتا, حالانکہ حضرت نے کل کے رو اعتباری کا بتایا, رو اعتباری تعالیٰ یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا, لیکن آج ایک بزرگ اگر دعویٰ کر رہا ہے, بعد میں ایسا نہیں ثابت ہوا کہ مطلب واقعی اس نے کیا ہے, صرف ایک ان کے بارے میں مشہور ہے. چلو ٹھیک ہے, مشہور بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں. تو مجھے بتاؤ ان کی باتوں کا جو مشہوری ہے اس کی سند ہمارے پاس ایسا نہیں ہے جیسے قرآن کی سند ہے, جیسے حدیث کی سند ہے. میرے پاس ان کی باتوں کی سند تو اس طرح نہیں ہے نا. این ممکن ہے کہ انہیں بات کی بھی نہیں ہو, اور اگر کی ہے بعد میں اسے رجوع کر لیا ہو, این ممکن ہے. مطلب ظاہر مطلب, لیکن بہرحال اگر کی بھی ہے تو میرے پاس اس طرح مستند انداز میں نہیں پہنچ سکتی جس طرح حدیث میرے پاس پہنچتا ہے یا جس طریقے سے قرآن میرے پاس پہنچا ہے. تو میں اتنی مستند چیز کو ایسے غیر مستند چیز کے لیے چھوڑ سکتا ہوں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ بات ان کی کوپڑی میں نہیں گھس سکتی تو میں اس سے پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مطلب یہ تصوف اس مقصد کے لیے تو نہیں تھا. مطلب یہ کہ ہم صوفی ہو کر مطلب شریعت سے نعوذ باللہ من ذالک بری ہو جائیں. تصوف تو اس کا مقصد تو یہ تھا کہ شریعت پر ہم آ جائیں. یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں نا, ان باتوں پہ لوگوں نے باتیں کی ہیں بہت. خود میں مثال کے طور پر حضرت, میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں, کوئی ایسی گپ شپ کی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں, کیونکہ میں تو تجربہ ہو چکا ہے نا، مطلب میرے اوپر گزری ہیں باتیں. وہ ایک زروق رحمۃ اللہ علیہ، ایک بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے تھے. تفصیلات ہمیں معلوم نہیں حضرت کے بارے میں، لیکن بہرحال بزرگ تھے. ان سے منسوب ایک کال کسی گروپ میں آ گیا. کال یہ تھا کہ چاہتے ابتدا میں کال یہ تھا کہ مطلب جو ہے نا وہ حق اور باطل کے مارکہ میں باطل نے حق کو مار دیا، حق و باطل کے مارکے میں باطل نے حق کو مار دیا. سن لو ذرا تھوڑا سا. پھر اس بات کی ڈر سے کہ کہیں حق والے جب باطل کی لاش کو دیکھیں گے، نہیں حق کی لاش کو دیکھیں گے تو ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا، انہوں نے حق کی لاش کو جلا دیا. پھر جو حق والے تلاش کرنے کے لیے حق کی لاش کو دیکھنے آئے تو دیکھا کہ وہ تو جل کے راکھ ہو گیا ہے. انہوں نے اس راکھ کو جمع کیا اور اس سے سیاہی بنائی، اور سیاہی سے انہیں کتابیں لکھی. لہذا اب حق صرف کتابوں میں نظر آئے گا. یہ ہے کول. ہاں جی، میں نے فوراً اس پہ کمنٹ کیا کہ بھائی یہ بزرگ کا جو کول ہے اول تو ثابت نہیں ہے، اور اگر ثابت ہے تو شکر کی حالت میں ہوگا. کیوں؟ وجہ یہ ہے حق اور باطل کے مارکے میں دونوں میں سے کوئی ایک بھی اس طرح مغلوب نہیں ہو سکتا بالکل ختم ہو جائے کوئی ایک. حق و باطل کا مارکہ قیامت تک رہے گا، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، یہ رہے گا حق و باطل کا مارکہ. اس وجہ سے یہ قول قابل التفات نہیں. ہم اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعی اس بزرگ نے کہا ہے، اور اگر کہا ہے تو اس سے رجوع ممکن ہے کیا ہو. ہم اس کے بارے میں، ہمیں اس سے یہ بات کرنا زیادہ آسان ہے کہ اصل بات تو ہم قرآن اور سنت کی مانیں گے، قرآن و حدیث کی مانیں گے. لہٰذا ہم جو ہے نا مطلب اس بات کو اس طرح تسلیم نہیں کر سکتے. اس پر وہ اس اوپر یہ آپ جو ہے نا مطلب اپنے علم سے بزرگوں کی باتوں کو اس طرح رد کر لیتے ہیں، ظاہر کے علم کے ساتھ اس طرح جو آپ آل اللہ کی باتوں کو رد کرتے ہیں، کون سی بات ہے؟ یہ باتیں شروع ہوگی. میں نے کہا بھائی میری بات تو نہیں ہے، یہ تو عقیدے کی بات ہے، یہ تو قرآن حدیث ہے. مجھے بتاؤ قرآن حدیث اگر یہاں پر آپ نہیں لائیں گے تو کہاں پر لائیں گے؟ آخر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے میں تم میں دو چیزیں چھوڑ دیتا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا سنت. جب تک ان کو پکڑے رہو گمراہ نہیں ہو گئے تو اس پر عمل کیسے ہوگا؟ مجھے بتائیں، کوئی عمل کرنے کا طریقہ تو ہوگا نا. تو یہ قرآن بھی ہے ہمارے پاس، حدیث بھی ہے، اس کا نتیجہ بھی ہے، وہ اس کے خلاف ہے، پھر میں کیسے مانوں؟ خیر بات بڑی لمبی ہو گئی، بہت کافی لمبی ہو گئی، اس میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا. آخر میں پتہ چلا کہ تو آپ اس کی تعویل کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا یہ قابل تعویل بات نہیں ہے، یہ تحریف ہے، تحریف کی تعویل نہیں ہوا کرتی. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بعض باتوں کا بالکل فرمایا کہ ایسی باتوں کو سن کر میرے رگ فاروق کی پڑکنے لگتی ہے. میں نے کہا ہمارے لیے وہی بات ہے، اس کی ہم تعویل نہیں کرتے، اس کی تعویل نہیں ہو سکتی، اگر کوئی کر سکتا ہے تو کر کے دیکھا ہے. اچھا اب تعویل اس نے کی، تعویل اس نے کی کہ یہ اصل میں اس سے مراد منصور ابن منصور حلاج ہے رحمۃ اللہ علیہ، جو حق پر تھے اور واقعی اس کو جلایا گیا. تو اس طرح میں نے کہا بات سنو، ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں ہمارے علماء کیا کہتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے. وہ فرماتے ہیں کہ وہ معذور تھے، ولی اللہ تھے، صاحب حال تھے، اس کے بارے میں سکوت چاہیے. جنہوں نے اس پہ فتویٰ دیا وہ بھی اس کا اجر پائیں گے، اور جنہوں نے اور منصور رحمۃ اللہ علیہ بھی ماشاءاللہ وہ صبر کا اجر پائیں گے. تو ہمارے بزرگوں کا تو یہ ہے. اس پہ انہوں نے کہا حضرت تانوی حسن میں اس پہ رسالہ لکھا ہے میری نسبت تانوی حسن کے ساتھ، سمجھ گیا. میں نے کہا وہ رسالہ مجھے ذرا بھیج دینا، میں ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں. انہیں بھیج دیا, میں ڈاؤن لوڈ کیا تو اس میں یہی کال نکل آیا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, جو میں نے بتایا تھا. تو میں نے کہا یہ سنو یہ کیا ہے, حضرت بھی فرماتے, اس کے بعد چپ ہو گئے. اب مجھے بتائیں, آپ کو کوئی اتنی بات بھی اگر نہیں سمجھتا تو پھر کیا سمجھے گا وہ؟ یعنی یہاں پر بھی قرآن و سنت کی بات اگر وہ نہیں ماننا چاہتا, کسی بزرگ کے مقام کو اتنا اہمیت دیتا ہے, تو مجھے بتاؤ, یہ صاف بیاض عرض کرتا ہوں, گپ شپ کی بات نہیں کرتا ہوں, قرآن پاک میں جو سورہ نوح میں بدھوں والا سو والا سبق, یہ کون تھے؟ یہ اللہ علی اللہ تھے, اللہ والے تھے, لیکن لوگوں نے اس کو ہوتے 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 کیا بنا دیا؟ بت بنا دیا. تو ان میں ان کا قصور تو نہیں تھا نا, ان کا قصور تو نہیں تھا, لوگوں کا قصور تھا نا کہ لوگوں نے ہوتے ہوتے ان کو بت بنا دیا. تو اگر ان چیزوں کو روکا نہیں جائے گا تو نتیجہ کدھر جائے گا؟ نتیجہ پھر یہی ہوگا. یہی اصل میں بنیادی بات ہے کہ ہم لوگوں کو حق ہر وقت, مطلب حق اس کو تامنا چاہیے, حق کی رسی کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے, شریعت کی رسی کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے, یہ ہمارے لیے لازمی ہے, اور بالخصوص بات الوجود والشہود میں تو یہ بہت ضروری ہے. اچھا, بہرحال بار یہ جوش طریقہ شو کے حقائق لذت و کیفیت حوال شریعت پر غالب نہ آ جائے, کہ اصل توحید وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر کولی, جو صحابت بن نے سمجھی اور امت کے ائمہ ہدا اور سلف صالحین نے جسے بیان کیا. حضرت سید الملت رحمۃ اللہ علیہ نے وحد الوجود کی تشریح میں مولانا مسعود عالم مرحوم کو بعض تحریریں لکھی ہیں جن سے مسئلہ پر مزید روشنی پڑتی ہے, اس لیے ان کو نقل کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے. تحریر فرماتے ہیں, وحدت الوجود کی بحثیں تمام تر فلاسفہ و حکماء کی الہیات میں مشغفیاں ہیں. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے اس کے لیے بہت اچھا لفظ استعمال کیا ہے, فرماتے ہیں ایک ہوتے صوفی ایک ہوتے متصوف, فرمائے سارے گڑبڑ متصوف لوگ یہ, جو صوفی نہیں ہوتے لیکن صوفی بن جاتے ہیں, یعنی غالب صاحب حال نہیں ہوتے لیکن حال پہ باتیں کرتے رہتے ہیں, تو ان سے نقصان ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ ملب حضرت نے بھی فرمایا کہ یہ فلاسفہ و حکماء کی الہیات میں مشکافیاں ہیں, یا یوں کہ فلاسفہ کی الہیات کا مقابلہ کا علم کلام ہے. شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ, صدر قونی رحمۃ اللہ علیہ, رومی رحمۃ اللہ, عراقی رحمۃ اللہ, جامع رحمۃ اللہ, امام ربانی رحمۃ اللہ, مجید الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, افضل المحققین یعنی شاہ اللہ صاحب, حزب اصطلاح صاحب طبقات, ان سب کو الگ الگ آرا ہیں یا مختلف تعبیرات ہیں. صاحب طبقات نے ان سب پر تبصرہ کیا ہے اور یہ ثابت کیا کہ ان سب پر صرف اصطلاح و تعبیر کا فرق ہے, حقیقت کا نہیں, اور وہی عین شریعت ثابت بالکتاب و سنت بھی ہے, چنانچہ طبقہ 10 اور طبقہ 20 میں اس کی تفصیل مذکور ہے. صراط مستقیم میں امام شہید رحمۃ اللہ علیہ بھائی حضرت جو ہے نا مطلب شاہ اللہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ, سید احمد شہید رحمۃ اللہ نے وجود کو محض شدت عشق کا نتیجہ بتایا, یعنی شدت عشق و استغراق سے عاشق کو ایسے نظر آتے جو واقعہ نہیں, اس عشق کا نتیجہ ہوتا ہے فنا عالم یعنی غیبت و عدم شعور, ماں سوائے محبوب محبوب حتاب کے بنفس خود. اس کی تفصیل صفحہ 12 میں ہے کہ جس طرح لوہا آگ میں لال ہو کر انندار پکار اٹھے, لیکن وسطی کتاب میں بدعت صوفیہ کے ضمن میں ہے, وہ از جملے بدعات ملاحدہ وجودیہ کے درخواست و عوام اشتہار یافتہ باقوال اکابر طریقت مشتبہ گردیدہ گفتگوہائے توحید وجود الحادیث کہ بکتمان اتحاد خود با خدا ازاں لذتیات نفس نفسانی میدارند و بتصویل شیطانی و مکر نفوس خبیصہ بیان آرا گفتارہ معرف حقائق می پندارند. مطلب وہ جو ہے نا وہ وہی جو اس کے اندر فلسفہ بگاڑتے ہیں اور اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں, تو یہ سارے جو ہے نا شیطان کی تبلیغ ہے. دوسرے مکتوب کرام انہیں تحریف فرماتے وحد الوجود کے باب میں آپ نے کئی دفعہ پوچھا, وحد الوجود کی کئی تشریحات ہیں, ان کے اختلاف معنی کے بنا پر حکم بدل جاتے ہیں, ان میں سے ایک وہ ہے جس کو جاہل صوفیہ مانتے ہیں, جس کا حاصل ہے کہ خالق مخلوق میں فرق اعتبار رہ جائے. آپ یقین جانیے مجھ سے گجرات میں بڑے میاں نے پوچھا, یعنی میں دوسروں کی بات نہیں کرتا, خود میرے ساتھ یہ بات ہوئی. گجرات میں ایک بڑی میاں نے پوچھا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ایک ہیں یا دو ہیں, بالکل مجھ سے خود پوچھا ہے. اب وہ انتہائی سادہ آدمی تھے, تو میں نے کہا کہ دو ہیں بابا, یاد رکھو بابا, میں آپ کو بتاتا ہوں تحقیق کی بات بتاتا ہوں کہ دو ہیں. میں نے کہا ان بیچارے کو تو فلسفیانہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی, ان کو تو ڈائریکٹ بات بتاؤ تو یہ کافی ہے. میں نے کہا اچھا 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 آپ نے سمجھا دیا. تو مطلب یہ کہ یہ باتیں گئی ہیں, پہنچی ہے لوگوں میں, یہاں تک مطلب یہ باتیں ہوئی ہیں. تو یہاں پر بھی ہے کہ ہندوستان یہ دیکھیں خالق اور ہر مخلوق کو دعوی خالقی ہو جائے، سو یہ تمام تر کفر ہے، اس کا ماخذ نفلاتنیت معلوم ہوتی ہے، اور ہندوؤں کا فلسفہ بھی اسی قبیل سے. آپ یقین کیجئے کہ ہندوؤں کے مذہب پہ اگر آپ ریسرچ کریں نا، تو ان کے جو بڑے ہیں نا وہ توحید مانتے ہیں، ان کا توحید بڑا سخت ہے، لیکن یہ باقی عوام کو کہتے ہیں یہ سمجھتے نہیں، لہٰذا ان کو چھوڑو جو کچھ کرتے ہیں، چونکہ ان کو سمجھ نہیں آ سکتی لہٰذا ان کو چھوڑو. تو یہ کیا ہے، مطلب یہ کہ گویا کہ پہلے ادھر بھی توحید ہی تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ مطلب جو ہے نا بگڑ گیا، اور اس قسم کی باتیں شروع ہو گئی. ہندوستان میں مسئلہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحم کی روایت کے مطابق 8ویں صدی میں آیا، ورنہ حضرات چشت کے کلام میں حضرت سلطان الہند خواجہ محی الدین سنجری رحمۃ اللہ سے لے کر حضرت سلطان اولیاء نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ تک کے ملفوظات میں اس کا ذکر نہیں آتا. مجد الفسانی رحمۃ اللہ، مولانا شاہ اللہ رحمۃ اللہ، مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ وغیرہ وحد الوجود وحد الشہود کی پرت کی جو تشریح کرتے ہیں، ان کا مقصد مسئلہ قیومیت کی تفصیل ہے. انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن، حدیث صحیح میں وارد ہے، ان کی تشریح پر مذاق وحد الوجودیہ ہے کہ ساری مخلوقات اپنے وجود و بقا میں ہر آن اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے، جس طرح وہ اپنے خلق میں محتاج تھی. انتم الفقراء سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے فقر محض ہے، وہ اللہ الغنی سے ظاہر ہے کہ وہی غنی ہے. فقر کے دوسرے معنی عدم کے ہیں، ہماری حقیقت عدم ہی ہے. اب اس سے ذرا موسیٰ علیہ السلام کے اس قول کا مطلب لے لے جس میں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، ہاں مازلت لئی ربی انی لما زلت الی خیر فقیر، بولے مجھے ہر چیز کی ضرورت ہے جو آپ، کیونکہ میرے پاس کچھ تو کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے تیری طرف سے، جو کچھ ہے تیری طرف سے، تو تو جب مجھے کچھ دے گا تو ہوگا، اس کے علاوہ تو میرے پاس کچھ بھی نہیں. یہی مطلب ہے نا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، یہاں حضرت نے فرمایا کہ اصل تو فقر جو ہے نا وہ عدم ہی ہے، ہماری حقیقت عدم ہی ہے، جس میں وجود کی کسی صفت کی نرنگی اسی ذات غنی کی صفات کے ظلال ہے. ذل کی حقیقت عدم ہی ہے، عدم نور کا نام ذل ہے، عدم ہی نور کا نام ذل ہے، تاہم کسی ذل کا وجود اصل کے بغیر نہیں ہوتا، اس لیے ذل کا وجود اپنے ذات میں ہم مانے عدم ہے، لیکن اصل کے پرتوں سے وجود کا ایک وہمی نقش پا لیتا ہے. یہ ان حضرات کا وجود ہے، گویا ہمارے نزدیک مجھے صاحب یہ مسلک آخر مسلک نہیں، آخر مسلک وہی وحدت تنزیہ ہے جس پر شرح وارد ہے، کما فی المکتوبات، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وجود کا تصور ایک حالی کیفیت ہے جس کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی محبت و عظمت و جلال اتنی چاہ جائے کہ ساری مخلوقات اس کی نگاہوں سے چپ جائے، جیسے آفتاب کے طلوع سے سارے ستارے چپ جاتے ہیں مگر معدوم نہیں ہوتے، جیسے مجنون کا ایک قول تمثل لی لیلا بکل سبیل، جس وحد الوجود کو ہم نے فلسفہ یونان افلاطونی کا خیال کہا ہے یا ہندو سے ماخوذ بتایا، وہ یہی کہ ذات الہی ہی پھیل کر عالم بن گئی، جیسے انٹا ہی پٹ کر چوزہ بن جاتا ہے، جو ایک رباعی میں خیام کی طرف منسوب ہے. حق جان جہاں و جہاں جملہ بدن، ارواح و ملائک حواس ایتن، افلاق و عناصر و ملادی موالید اعضا، توحید ہم است و دیگر ہم فن. ان مباحث و اقتباس سے اس مسئلے کی حقیقت و زوال کا مسئلہ پوری طرح واضح ہو جاتا ہے کہ وحد الوجود محض کیفیت خالی کا نام ہے، جو گو مقاصد سلوک میں تو نہیں لیکن رائے سلوک کے راہوں میں راہیوں کی ایک حالت ہے، جس میں محبت عظمت جلالت رب اتنی چاہ جاتی ہے کہ غیر اللہ نظروں سے چھپ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ غیر معدوم ہو جاتا ہے. یہ حالت دیگر احوال کی طرح بعض افراد کے لیے مفید مثمر برکات تو ہو سکتی ہے، لیکن مقصود توحید و تنزیہ. یہ جو سالکین ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ حال تاری ہوتی ہے، لیکن ہر ایک پہ اپنے اپنے رنگ میں ہوتی ہے. یہ حضرت مجاہد صاحب نے بھی بات کی اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے بھی بات کی کہ ایک ہی چیز کو مختلف سمت سے دیکھنے سے مختلف چیز سمجھ میں آتی ہے، اس وجہ سے معرفت ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہے. مطلب معرفت ہر ایک کی، اب ایک ہی چیز ہوگی لیکن اس کے بارے میں معرفت ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہے. ہمارے سائنس میں تو یہ بہت ساری چیزیں مطلب اس قسم کی ہوتی ہیں. تو بہرحال جب یہ سمجھ میں آ جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو حال والی حالت ہے یہ آتا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا آتا ہے کہ وہ اس میں وہ نہیں ہوتا جس کو کہتے ہیں نا، یعنی مخمور نہیں ہوتا، مدہوش نہیں ہوتا، بس ایک جھلک سی ہوتی ہے. وہ جھلک سے انسان وہ اشارہ پا لیتا ہے جو پانا چاہیے، جو پانا چاہیے، اور آگے اس کو گزار دیتے ہیں. تو میں ایک پہلے سوچ رہا تھا، میں نے کہا ہم تو ان چیزوں سے نہیں گزرے، تو یہ جو ہے بتاتے ہیں تو یہ تو اس طرح اس طرح اس طرح, تو یہ کیسے مطلب ہو سکتا ہے؟ وہ پھر حضرت مجاہد صاحب کے جب یہ ملفوظ میں نے پڑھی مکتوب شریف میں, کہ حضرت نے فرمایا کہ میں اس میں رہا ہوں, اس حالت میں رہا ہوں, لیکن جب اس سے گزر گیا تو پھر مجھ پر یہ بات کھل گئی کہ اس یہ ضروری نہیں کہ اس سے ہر ایک آدمی گزرے, بغیر اس کے بھی کام ہو سکتا ہے. لہذا بعد میں میں نے بعض ساتھیوں کو اس کے بغیر اس سے گزروا دیا تھا, تو پتہ چلا کہ یہ والی بات. تو اس کو کہتے کیفیت حضوری. کیفیت حضوری جو ہوتی ہے وہ انسان کے اوپر جب غالب ہو جاتی ہے تو انسان بس جس کو کہتے ہیں نا مبہوت ہو جاتا ہے, مطلب مبہوت ہو جاتا ہے, مدہوش والی بات نہیں ہے, مطلب جیسے کوئی بڑے صاحب کو آپ اچانک دیکھیں تو مبہوت آدمی ہو جاتا ہے نا, مطلب یعنی آدمی کہتا ہے مطلب ظاہر میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, تو اس وجہ سے مطلب انسان مبہوت سا ہو جاتا ہے. یہ کیفیت حضوری میں اس قسم کے حالات پیش آ سکتے ہیں, اور اس کا بالکل وہی فائدہ ہے جو ان چیزوں سے گزر کے مطلب انسان کو فائدہ ہوتا ہے. تو ضروری نہیں کہ ان چیزوں سے انسان گزرے, لیکن اگر گزرے تو معذور ہوگا اور وہ وقتی طور پر ہوگا, پھر اس سے نکال لیا جاتا ہے. اچھا, ایک مکتوب میں ایک ناقد کو لکھتے ہیں, مولانا رومی مولانا جامع رحمۃ اللہ کی نسبت جو کچھ خیالات آپ نے ظاہر کیے, باوجود اس کے محدود الوجود کا مسئلہ میں ان کے عامیانہ تشریح کا قائل نہیں, تاہم ان بزرگوں کی نسبت زبان درازی نہ پسند کرتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ حل درجہ حال میں اگر کسی نے کچھ کہا ہے تو اس کو درجہ حال ہی سمجھو, خام خواہ اس پہ رد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رد تو اس چیز پہ کرو جو آدمی ہوش میں بات کر رہا ہو, مطلب علمی بات کر رہا ہو, تو علمی بات میں پھر آپ مطلب علم کا جواب دیتے ہیں, وہ بات نہیں حال کی بات ہے, تو حال کی بات کا تو جواب علمی نہیں ہوتا, کیونکہ حال کا تعلق علم کے ساتھ جڑتا نہیں ہے. حال تو مطلب ظاہر سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا, اور حال جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف صاحب حال کے لیے ہوتا ہے, دوسرے کے اوپر حجت ہی نہیں ہے, جبکہ علم سب کے اوپر حجت ہے, تو دونوں چیزیں آپس میں مل نہیں سکتی. یہ کیا ہے؟ ہیٹروجینس, ہوموجینس نہیں ہے, لہٰذا مطلب یہ کہ آپس میں ان کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. تو یہ مطلب اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حال والے کو حال سے ہی سمجھا جا سکتا ہے, حال والے کو حال سے ہی سمجھا سکتا ہے, علم کی بات کو علم سے سمجھا سکتا ہے. علم کو حال کے اندر داخل کرو گے مسئلہ ہوگا, اور حال سے علم کی باتیں کو چھیڑو گے تو پھر مسئلہ ہوگا. اسی سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اس کے بعد جو ٹاپک آ رہا ہے اس کو بعد میں چھیڑیں گے انشاءاللہ, فنا و ابدیت کے نام سے ہے, وہ بھی بہت اہم ٹاپک ہے. ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ بعض اصطلاحات جو ہوتے ہیں وہ سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں, نہ کہ اصطلاحات میں انسان گم ہو جائے, سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں. تو یہ اصطلاحات جیسے مثال کے طور پر ابدیت ہے, محبوبیت ہے, اقربیت ہے, فنائیت ہے, بقا ہے, یہ سب چیزیں اصطلاحات سمجھانے کے لحاظ سے ہیں, اور اس کا اپنا ایک مفہوم ہوتا ہے, اور مفہوم کام کا ہوتا ہے, اس لیے ان کو سمجھایا جاتا ہے. تو انشاءاللہ اس پر بعد میں بات ہوگی. واحد دعوانا. ایسی درخواست کہ جس میں شیخ کو رائے دینا مترشح ہو نہ چاہیے. اب خاکسار کے دل میں بات جمی کہ جب تک روحی قوت نہیں ہوتی جب تک نیک عمل ہونا دشوار ہے, اس کی تدبیر فرما دیں. تحقیق, اضر لکھتے ہیں جو لکھا ہے یہی تدبیر ہے. طالب کو صرف حالات کی اطلاع اور تعلیمات کا اتباع ضروری ہے. ایسی درخواست ہے کہ فی الواقع کی رائے دینا ہے, یہ نہیں چاہیے. یہ ایک بہت بڑی بات حضرت نے بات فرمائی صرف دو سطروں میں, لیکن ہے بہت کام کی چیز. اس پہ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا, میرے حال کے مناسب اس وجہ سے میں اس پہ ذرا کچھ بات عرض کرنا چاہوں گا, کیونکہ میں بھی اس مسئلے میں مبتلا ہوں. وہ یہ ہے, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں یہاں تعلیم کے حلقے ہوتے ہیں اور تقریباً روزانہ ہوتے ہیں, مثنوی شریف کا بھی، مکتوبات شریف کے، حضرت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ظاہر مختلف طریقوں کے ہوتے ہیں، کچھ بزرگوں کے گزرے ہیں۔ اب اس کا ظاہری رنگ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے مدرسہ ہو اور استاد و شاگرد جیسی بات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب استاد و شاگرد والی بات بھی صحیح ہے، غلط نہیں ہے، کیونکہ مدرسے بھی حقیقت اور وجود رکھتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے، اور سوال کے بغیر کوئی چیز سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ لیکن بہرحال جہاں تک شیخ اور مرید کا تعلق ہے تو یہ استاد و شاگرد کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ حکیم یا ڈاکٹر اور مریض کی طرح ہے، حکیم یا ڈاکٹر اور مریض کی طرح ہے، ان کی نسبت اس قسم کی ہے۔ علاج ہے نا، تو شاگردوں کا علاج تو نہیں کیا جاتا، شاگردوں کو تو علم دیا جاتا ہے۔ اب جیسے میڈیکل کالج میں جو پروفیسر ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ اپنے شاگردوں کو میڈیکل نالج سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اس وقت ان کے لیے سوال کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ انہیں سیکھنا ہے، انہیں ڈاکٹر بننا ہے، لہٰذا ان کے لیے تو سوال ضروری ہے، کریں گے اور جواب بھی دیں گے پروفیسر حضرات۔ لیکن پیشنٹ کے لیے کیا چاہیے؟ کیا پیشنٹ اس طرح سوال کر سکتے جیسے شاگرد کرتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن ڈاکٹروں میں میں نے دو قسم کے ڈاکٹر دیکھے، کچھ ڈاکٹر حضرات اپنے طرف سے شفقت کے طور پر کچھ مناسب سا ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ کچھ بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بھائی اس طرح اس طرح۔ مجھے ایسے ڈاکٹر سے پہلے پڑھا تھا ماشاءاللہ جرمنی میں، جو باقاعدہ مجھے ایجوکیٹ کرتا تھا، میں جب اس سے پوچھتا تو باقاعدہ اتنا پین لیتے کہ وہ کتاب کو نکال کے اس کو پڑھ کر مجھے بتاتے ہیں کی چیز یہ ہے، لیکن یہ اس کا شفقت تھی، مطلب میرے ریکوائر، مطلب جس کو کہتے ہیں میرا حق نہیں تھا، اگر وہ انکار کر لیتے، ڈاکٹر کے عظیم تھے، اسے کوئی سوال نہیں کر سکتا تھا، آپ وہ سوال بس جو بتایا کرو۔ اچھا، ان کا یہ سٹائل تھا۔ تو عموماً ڈاکٹر اس سٹائل کا ہوتا ہے جو کہ عظیم والا سٹائل ہے، وہ ایجوکیٹ نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے بھائی ان بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو پوچھیں گے وہ بھی غلط پوچھیں گے، جو بتاؤں گا وہ بھی غلط سمجھیں گے، لہٰذا اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، بس ان کو یہ بتاؤ کہ وہ جو بتایا ہے اس کو کرو، تو ان کا یہ سٹائل ہوتا ہے۔ تو تصوف میں جو شیخ ہوتا ہے وہ معالج ہوتا ہے، اور جو مرید ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ مریض ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو سوال کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ البتہ اگر شیخ اپنی شفقت سے کچھ بات اس کو سمجھائے تو یہ اس کی شفقت ہوتی ہے، یا یوں سمجھ لیے کہ وہ خود ضرور سمجھتا ہے کہ تھوڑی بات مطلب ان کو میں سمجھا دوں، تو سمجھا لیتے، کچھ پہن لے لیتے۔ اب ہمارے مجلسوں میں ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر چونکہ تعلیمی حلقہ ہوتا ہے، لہذا بعض دفعہ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو مرید ہوتے ہیں، جو ساتھی ہوتے ہیں، وہ اس قسم کا سوال وہ کر لیتے ہیں جو ایک شاگرد کا سوال ہوتا ہے، مطلب استاد سے، جی مجھے یہ سمجھائیں، حضرت نے اس سے روکا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ فرمایا یہ بات رائے دینا مناسب نہیں کہ اس طریقے سے کرو، نہ یہ والی بات نہیں، مجھے جو چیز سمجھ میں جس طرح آئی میں اس طرح کروں۔ حتیٰ کہ استادی شاگردی میں بھی یہ بات ہے کہ شاگرد یہ نہیں کہہ سکتا مجھے اس طرح سمجھائیں، استاد اپنے ایکسپیرئنس سے سمجھاتا ہے جس طرح بہتر ہوتا ہے، کیونکہ شاگرد ضروری نہیں اس سے گزرا نہیں ہے، اس کو کیا پتا کہ کس طریقے سے زیادہ بہتر سمجھایا جا سکتا ہے۔ ہاں جی، وہ ایک عالم تھے، وہ میں فلکیات کے موضوع پہ بات کر رہا تھا، تو فلکیات اسپیشلائزیشن ہے ظاہر ہے، مطلب بس وہ تو یہ والی بات نہیں ہے. تو سوال کر رہا تھا اور سوال ذرا تنقیدی انداز میں کر رہا تھا، لیکن اس کو عنوان یہ دے رہا تھا کہ میں سمجھنا چاہتا ہوں، لیکن وہ سمجھنے والا انداز نہیں تھا، وہ ناقدانہ انداز تھا. ہاں جی، تو میں نے اسے کہا کہ آپ پہلے مجھے استاد سمجھیں، تو میں جس طریقے سے سمجھانا چاہوں گا اس طریقے سے سمجھا دوں گا، پھر اس کے بعد آپ کو حق و گواہ کرنے کا، سٹارٹ میں آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ میں آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو سمجھاؤں، میں اپنے طریقے سے سمجھاؤں گا، جس طریقے سے میں مناسب سمجھوں گا اس طریقے. آپ پہلے مجھے استاد مان لیں، پھر میں آپ کو سوال سنوں گا. جب تک آپ نے مجھے استاد مانا نہیں تو میں آپ کو کیوں سمجھاؤں، میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں. تو یہ میں آپ سے بتاؤں کہ استاد شاگردی میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ ایک خاص حد تک انسان شاگرد کی بات وہ کرتا ہے، مانتا ہے تاکہ اس کو زیادہ فائدہ ہو، لیکن حد سے اگر وہ کوئی بڑھ جائے تو پھر اس کو روکنا پڑتا ہے، کیونکہ اس سے دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں، مطلب باقی کلاس متاثر ہوتی ہے. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شاگرد بہت غبی ہے اور باقی لوگ ٹھیک ہیں. اب اس غبی کے لیے اس لیول پر پوری کلاس کو تو نہیں لے جایا جا سکتا، سب کا وقت ضائع ہوگا. اس کا طریقہ ہے کہ آپ اس کو علیحدہ بلا لیں، آپ اس کو علیحدہ سمجھا دیں، اور یہ جو ٹیسٹ ویسٹ پہلے لیتے ہیں وہ اسی لیے تو لیتے ہیں نا کہ کچھ مناسب شاگرد آ جائیں، مطلب ایسا نہ ہو کہ بہت لو لیول کا آ جائے تو پھر سب کا حق مارا جائے گا. بہرحال یہ بات یہ آئی کہ حضرت نے فرمایا کہ ایسی درخواست فی الواقع رائے دینا ہے یہ مناسب نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں فلاں وظیفہ آپ دے دیں. بھائی کیوں دے دیں؟ جب آپ ضرورت ہوگی تو پھر دیں گے نا، جب ضرورت نہیں ہوگی تو کیسے دیں گے. حضرت اس پر باقاعدہ پر زور فرماتے تھے، بات فرماتے تھے، بھائی آپ حکیم کو یہ نہیں کہہ سکتے مجھے فلاں مسئلہ دے دو، یہ کہہ سکتے میرے فلاں میں بیمار ہوں آپ میرا علاج کر لیں، اپنے احوال سارے بتا دیں، پھر اس کے مطابق آپ کے علاج کے لیے جو چیز ہوگا وہ تو بتا دیا جائے گا. یہاں حضرت نہیں فرمایا نا کہ طالب کو صرف حالات کی اطلاع و تعلیمات کے اعتبار ضروری ہے، ایسی درخواست کے فی الواقع رائے دینا ہے نہیں چاہیے. اس لیے چار حق مرشد کے ہیں، رکھیں ان کو یاد، اطلاع و اتباع و اعتقاد و انقیاد. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان محمد رسول الله. لا حول ولا قوة. 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 الله لا اله الا الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله لا اله الا الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا هو 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 اللهم صل على سيدنا حق 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم الله 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 اللہ 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 صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. السلام علی عباد الذین اصطفى، سلام علی المرسلین، اللهم صلی علی محمد و علی محمد وانزل مقدر المقرب عندك، اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة، صلی علی محمد وارض عنی رضی اللہ تسخط بعده وبدا، اللهم صلی علی محمد عبدك ورسولك وصلی للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللهم صلی علی محمد و علی محمد وبارک علی محمد و علی محمد ورحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت ورحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وازواج ذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواج ذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى ازواج ذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواج ذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل على محمد النبي وازواج امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وترحم على محمد وعلى ال محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم ترحم على محمد وعلى ال محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم تحن على محمد وعلى ال محمد كما تحنت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم سلم على محمد وعلى ال محمد كما سلمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى ال محمد كما صليت وبارك وترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم، اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة أن تكون لك رزقا وله جزاء ولك أداء وآت الوسيلة والفضيلة مقال المأمور الذي وأتى واجزي أن ما هو أهله واجزي أفضل ما جازيت نبينا وقومه ورسولنا أمته وصلى جميع إخواني من النبيين من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيتك كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا اللهم بارك على محمد وعلى آل بيتك كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا اللهم صلوات الله وصلاة المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات الطيبات صلوات الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات صلوات الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات صلوات الطيبات الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله بالله التحيات لله صلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة أعوذ بالله من النار. التحيات الزاكيات لله الطيبات صلوات الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله بالله خير أسماء التحيات الطيبات صلوات الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ونسات آتية الله عليه وفيه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لي واهدني. التحيات الطيبات صلوات الملك لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله تحيات الله صلوات الله زكيات الله. السلام علينا أيها السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت الله إلى الله شهدت أن محمد رسول الله. التحيات الطيبات صلوات الله زكيات الله. أشهد أن الله إلى الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات صلوات الله زكيات الله. أشهد أن الله إلى الله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات والصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. رحمه الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. التحيات والبركات والصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. بسم الله والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقتنا به واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاتر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما والحقني بالصالحين. ربي اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلقة من لساني في قولي. ربي زدني علما. ربي زدني علما أني مسني ذر وأنت أرحم الراحمين. ربي لا تزرني فردا وأنت خير الوارثين. ربي أنزل لي منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي أوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا عمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي إني لما نزلت إلي من خير فقير. ربي انصرني على القوم المفسدين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وأصلح لي ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. إني مغلوب فانتصر. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أتمم لنا نورا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي المؤمنين والمؤمنة والمؤمنات اللهم اغسل خطايا بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وبعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم آتي نفسي تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها. إنا نسألك من خير ما أسألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك عزائم مغفرتك ومنجات أمرك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. أسألك علما نافعا. اللهم اغفر لي ذنبي وخذ خطوي وعمدي. اللهم اغفر لي خطيئتي وأجهلي وإسرافي بأمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي. اللهم سرف القلوب سرف قلوبنا لا تعاد. اللهم هدني وسددني. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصل ديني الذي وعصمة أمري وأصل الدنيا الذي في معاشي وأصل آخرتي التي في معادي فأصل آخر فيها معادي وجل حياة زيادة في كل خير وجل موت راحة من كل شر. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. اللهم من يوزب من الأجز والكسل والجبن والهرم والمغرم والمأسم ومن عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغناء وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن قسوة والغفلة والعيلة والزلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والصمة والرياء ومن السمع والبكم والجنون والجزام وسيل الإسقام وزلي الدين ومن الهم والحزن والبخل وغلبة الرجال من الرد إلى أرض العمر وفتنة الدنيا من علم الأنفاق ومن قلب لا يشبع من نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. تقبل هذه دعواتي فيك محمد الشفلي وعبد واسع محمد المصطفى محمد علي محمد شفيع وعبد الماجد مولانا محمد اشرف سليماني مولانا محمد زكريا والصوفي محمد اقبال وسيد الانشاء وسيد تسليم وسيد نزم الحق رحمة الله عليهم وفي أهكي وفي جميع المتعلقين وجميع المتعلقين وفي أكابائهم وأمهاتهم وجميع المؤمنين والمؤمنات وصلى الله تعالى سيد الكائنات وآخر المخلوقات صلاة تجدد ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله عليه وسلم.